وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
آج اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ جماعت احمدیہ جرمنی کا سالانہ جلسہ شروع ہو رہا ہے. عموماً تو دستور یہی ہے کہ جمعے کے دن جلسہ شروع ہوتا ہے، لیکن افتتاحی خطاب جمعے کے بعد اس مجلس میں ہوتا ہے جو خالصتاً جلسے کی غرض سے بلائی جاتی ہے. لیکن اس روایت سے ہٹ کر آج میں نے اس خواہش کا اظہار کیا کہ میرا خطاب جو افتتاحی ہے وہ جمعے پر ہی رکھ لیا جائے اور جمعہ اور افتتاحی خطاب اکٹھے ہو جائیں، کیونکہ مجھے اس کے جمعے اور افتتاحی خطاب جب کے اکٹھے ہو چکے ہیں ان کے مان بعد واپس جانا ہے، اور واپسی سے پہلے مان بات تو نہیں کہنا چاہیے تھا کچھ عرصے کے بعد، لیکن واپسی سے پہلے بہت سے اور کام ہیں جو یہاں کرنے ہیں، کچھ میٹنگز ہیں مجلس عاملہ وغیرہ سے، کچھ اور دوسرے جماعتی کاموں کے سلسلے میں وقت صرف کرنا ہے. اس لیے مجبوراً میں باقی وقت آپ کے ساتھ نہیں رہ سکوں گا، لیکن ابھی میں نے انیس صاحب سے اس بارے میں بات کی ہے کہ اگر جمعے کے مان بعد اسی جگہ اسی طرح بیٹھے ہوئے جلسہ شروع ہونا ہے تو فوراً بعد میں چلا گیا تو اس کا مجھے بھی صدمہ ہوگا، آپ کو بھی اس کا خیال ہوگا کہ ٹھیک ہے جمعے میں افتتاح تو ہو گیا لیکن جو باقاعدہ آغاز ہوا تھا اس میں موجود نہیں تھا. اس لیے میں نے تھوڑی سی یہ ترمیم کر لی ہے اس پروگرام میں کہ جمعے کے بعد جب جلسہ شروع ہوگا تو تلاوت اور نظم میری موجودگی میں ہو جائیں گے، اس کے بعد افتتاحی دعا بھی ہم اکٹھے کر لیں گے، پھر میں آپ سے اجازت چاہوں گا. دوسرے اس کی اتنی بھی ضرورت پیش آ گئی کہ آپ لوگوں کو جب تک نعرے نہ لگائیں مزہ نہیں آتا، اور یہ آپ کی مجبوری خاص طور پر ہے کیونکہ دنیا کی جتنی بھی جمہوریہ جماعتیں میرے نظر میں ہیں اور بہت بڑی تعداد ہے جو میری نظر میں ہے، ان میں نوجوانوں کا ایسا تناسب اور کہیں نہیں جیسا جرمنی میں ہے. اس وقت یہ جماعت کا اجتماع ہے لیکن سرسری نظر سے کوئی پہچان نہیں سکتا کہ یہ جماعت کا اجتماع ہے یا خداوند احمدیہ کا اجتماع ہے. اس پہلو سے آپ کا خون ماشاءاللہ گرم ہے اور جلسے پہ نعرے لگانے کی عادت ہے اور جمعے پہ نعرے لگا سکتے نہیں، منع ہے. اس لیے کچھ آپ کو خلا کا احساس رہ جانا تھا، تو چند منٹ جو آپ کے ساتھ گزاروں گا اس پر بے شک جتنے نعرے لگانے لگا لینا، لیکن جمعے کے آداب کو ملحوظ رکھتے ہوئے اس خطاب کے درمیان اس خطاب کے دوران ہرگز کسی قسم کی کوئی آواز بلند نہ ہو. گزشتہ چند خطبات میں تقویٰ کی طرف جماعت کو توجہ دلاتا رہا ہوں،
جماعت کو توجہ دلا.
اور یہ سلسلہ ابھی آگے بڑھانے کا پروگرام ہے. آج بھی اسی موضوع سے متعلق میں چند باتیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. کچھ ہو سکتا ہے پہلے بھی بیان کر چکا ہوں, لیکن بطور خاص آج کے اجتماع میں میں سمجھتا ہوں کہ تقویٰ کے ایک دو ایسے پہلو ہیں جن کا یہاں بیان کرنا بہت ضروری ہے. میں اس سے پہلے بتا چکا ہوں کہ تقویٰ ایسے خوف کو نہیں کہتے جیسے کسی جنگلی جانور سے یا فرضی حوے سے خوف ہوتا ہے. تقویٰ کا یہ ترجمہ اللہ کا خوف اختیار کرو, اللہ کا ڈر اختیار کرو, یہ ایک زبان کی مجبوری ہے, ورنہ حقیقت میں ڈر اور خوف تقویٰ کے مضمون کو ہرگز بیان نہیں کر سکتے. وجہ یہ ہے کہ ڈر کے نتیجے میں تو انسان دور بھاگتا ہے, جس چیز سے خوف ہو اس سے ہٹتا ہے اور بچتا ہے. اور اللہ سے تعلق میں تو خدا تعالیٰ تقویٰ کے ذریعے بندے کو اپنی طرف کھینچتا ہے. جتنا تقویٰ کا معیار بڑھتا چلا جاتا ہے اتنا ہی زیادہ انسان اپنے آپ کو خدا کی گود میں محسوس کرتا ہے. حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں, ابتدا سے تیرے ہی سایہ میں میرے دن کٹے, گود میں تیری رہا میں مثل طفل شیر خا. کہ میرے آقا, مجھے تو جب سے ہوش آئی ہے میں نے اپنے آپ کو تیرے ہی سایہ رحمت تلے پایا ہے, گود میں تیری رہا میں مثل طفل شیر خار. عمر گزرتی گئی مگر میں نے ہمیشہ اپنے آپ کو تیری گود میں اس طرح محسوس کیا جیسے ایک دودھ پیتا بچہ اپنی ماں کے گود میں ہوتا ہے. تو دودھ پیتے بچے کو تو ہر دوسری چیز سے خوف ہوتا ہے سوائے ماں کی گود کے, بلکہ اس کا خوف کا احساس ہی ماں کی گود سے علیحدگی کے نتیجے میں شروع ہوتا ہے. ایک دودھ پیتے بچے کی نفسیات پر جب ماہرین نفسیات نے مزید غور کیا اور تحقیق کی تو ان کو پتہ چلا کہ اس کے لیے سوائے گود کے اور خصوصاً ماں کے گود کے اور کوئی امن کی جگہ نہیں. اور جو بچے اس گود سے محروم رہ جائیں وہ ہمیشہ کئی قسم کی نفسیاتی بیماریوں کا شکار رہتے ہیں, ان کا احساس سے تحفظ اٹھ جاتا ہے, وہ اپنے آپ کو خالی خالی اور بغیر دفاع کے پاتے ہیں. تو تقویٰ کا یہ معنی کرنا کہ خدا کا خوف اختیار کرو ان معنوں میں جن معنوں میں لفظ خوف کو ہم سمجھتے ہیں, یہ لفظ تقویٰ سے بہت ہی زیادتی ہوگی, کیونکہ اس کا حقیقی مفہوم اس کے بالکل برعکس ہے. خوف ان معنوں میں کہ اس خوف میں ہمیشہ مبتلا رہو کہ خدا سے دور نہ چلے جاؤ, کیونکہ خدا کی دوری کا خوف جو ہے اس سے ڈرتے رہنا, یہ ہے تقویٰ کی حقیقی تعریف. اس سلسلے میں میں آپ کو اس سے پہلے خطبات میں یہ بتا چکا ہوں کہ تقویٰ دو مرکزی فطرت کے سرچشموں سے پھوٹتا ہے, ایک محبت سے اور ایک خوف سے. وہ خوف کن معنوں میں ہے اس سلسلے میں میں آئندہ آپ کے سامنے کچھ بیان کروں گا, وہ کون سا خوف ہے جس میں تقویٰ کی جڑیں وابستہ ہوتی ہیں. لیکن بنیادی طور پر سب سے اعلیٰ تقویٰ, سب سے اونچے درجے کا تقویٰ خالصتاً محبت میں جڑیں رکھتا ہے اور محبت الہی سے پیدا ہوتا ہے. بس قرآن کریم نے جب فرمایا انا خیر الزاد تقویٰ کہ زاد راہ سفر کا خرچ سب سے اچھا تقویٰ ہے, تو اولین معنی اس آیت کے یہ ہیں کہ جہاں کا بھی تم سفر اختیار کرو خدا کی محبت لے کے چلو. خدا کی محبت اگر تمہارے ساتھ رہی تو تمہیں کبھی روحانی طور پر ضعف اور کمزوری کا احساس پیدا نہیں ہوگا. ہمیشہ تمہاری غذا تمہارے ساتھ ہوگی, تمہاری تقویت کے سامان تمہارے ساتھ ساتھ چلیں گے, اور کبھی بھی تم اپنے آپ کو بغیر رزق کے نہیں پاؤ گے. اس سلسلے میں چند باتیں ہیں جو میں آپ کے سامنے خصوصیت سے رکھنی چاہتا ہوں. یہ ہیں کہ بہت سے احمدی ایسے نوجوان اور بڑے اور چھوٹے بھی ہیں, مرد بھی ہیں اور عورتیں بھی, جنہوں نے جرمنی کا سفر اختیار کیا اور اسی طرح دیگر ممالک کا سفر اختیار کیا. ان کے سفر کی بنا یا ان کے سفر کی وجہ مختلف تھی اور مختلف ہے, ہمیشہ مختلف رہے گی, کیونکہ ہر انسان بین ہی ایک وجہ سے سفر نہیں کرتا. کچھ ایسے ہیں جن کو جذباتی طور پر شدید تکلیف پہنچی ایک ایسے ملک میں بستے ہوئے جہاں ان کے بنیادی حقوق پر پہرے بٹھا دیے گئے, ہر قسم کے مذہبی حقوق ان کے تلف کر لیے گئے, اور ان کے بزرگوں کو جن سے وہ بڑی محبت اور عقیدت رکھتے تھے ان کو مسلسل گالیاں دی گئیں اور دی جاتی رہیں اور اب بھی دی جاتی ہیں, اور ادھر سے ان کو زبان کھولنے کی اجازت نہیں. تو نوجوان بسا اوقات اس صورت حال کے نتیجے میں یا تو اپنے اوپر اپنا ضبط کھو بیٹھتے ہیں اور کچھ ایسی حرکت کر گزرتے ہیں جو ان کے لیے بھی اچھی نہیں اور جماعت کے لیے بھی اچھی نہیں, اور بسا اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ اگر ایسا نہ کریں اور ضبط رکھیں تو ایسے نوجوان نفسیاتی بیماریوں کا شکار ہو جاتے ہیں. تو کچھ ایسے لوگ تھے جنہوں نے اس دباؤ کے نتیجے میں ہجرت کی, کچھ ایسے لوگ تھے جنہوں نے واقعتاً جسمانی طور پر بھی تکلیفیں اٹھائیں, قید و بند کی صورتیں دیکھیں, گالیاں کھائیں, پتھر کھائے, گلیوں میں گھسیٹے گئے, کلمہ پڑھنے کے جرم میں ان کو کئی قسم کی اذیتوں کا نشانہ بنایا گیا, اور اس لیے وہ اس لحاظ سے بھی ہجرت کے اہل ٹھہرے کہ باہر کی دنیا جن چیزوں کو دیکھتی ہے وہ ان کو دکھا سکتے تھے کہ ہاں دیکھو اگر جسمانی اذیت ہی تمہارے نزدیک ہجرت کا حقیقی محرک بننی چاہیے تو ہم جسمانی اذیت کے نتیجے میں باہر آئے ہیں. لیکن یہ مطلب نہیں کہ ان کو روحانی اذیت نہیں تھی, یہ دونوں چیزیں اکٹھی تھیں. ایک طبقہ وہ بھی ہے, وہ بھی ہوگا, اور اگرچہ میں امید رکھتا ہوں کہ بہت تھوڑا ہوگا, کہ جنہوں نے محض اس صورتحال سے فائدہ اٹھانا چاہا ہوگا, انہوں نے یہ سوچا ہوگا کہ اس ہجرت کے دور طوفان میں جب لوگ جا رہے ہیں ہم بھی جائیں اور اپنی زندگی کی کیفیت بدلیں, اپنی اقتصادی حالات بدلیں, ہمارے گھر والے غریب ہیں, مشکلات سے گزارا کر رہے ہیں, تو باہر نکلیں اور ان کے لیے بہتر کمائی کی صورت پیدا کریں. جذبہ تو یہ بھی نیک ہے, لیکن اس نیکی کے اندر ایک تھوڑی سی خرابی کا عنصر بھی شامل ہو جاتا ہے. جب وہ باہر جا کر کہتے ہیں کہ ہم اس وجہ سے نکلے تھے کہ جماعت احمدیہ کے ممبر ہونے کی وجہ سے ہماری زندگی وہاں اجیرن ہو گئی تھی, تو ایسے بھی آپ میں سے ہوں گے جو یہ بات درست نہیں کہتے. تکلیف تو تھی لیکن تکلیف کی وجہ سے ہر شخص نے ہجرت نہیں کی. بعض ایسے بھی ہیں جنہوں نے محض اقتصادی فوائد کی خاطر ہجرت کی ہوگی, لیکن عمومی طور پر یہ بات کہی جا سکتی ہے فردن فردن کسی ایک شخص کے متعلق یہ کہنا جائز نہیں کہ فلاں شخص نے یہ حرکت کی ہے. لیکن جہاں تک ان لوگوں کا تعلق ہے جنہوں نے اس لیے ہجرت کی, وہ خود جانتے ہیں, ان کے دل گواہ ہیں, اور ان سے زیادہ اس صورتحال سے کوئی باخبر نہیں ہے. اس قسم کی ہجرت کرنے والوں میں ایسے بھی ہیں جو وہاں تقویٰ کے نسبتاً بہتر مقام پر فائز تھے, عبادتیں بھی کرتے تھے جہاں تک توفیق ملے, نماز با جماعت بھی ادا کرتے تھے, نظام جماعت سے بھی تعلق رکھتے تھے, اور مالی اور دیگر قربانیوں میں جہاں تک توفیق ملتی تھی حصہ لیتے تھے, یا کم سے کم حصہ لینے کی حسرتیں ضرور رکھتے تھے. بہت سے ایسے تھے جو غربت کی وجہ سے مختلف قسم کی مالی قربانیوں میں حصہ نہیں لے سکتے تھے, مگر دل میں تمنا ضرور تھی. اور کچھ ایسے بھی ہیں جو وہاں جماعتی نقطۂ نگاہ سے اچھی زندگی نہیں گزار رہے تھے, نہ تو نظام جماعت کا فرق تھے, نہ عبادت کے لحاظ سے ان کی صورتحال تسلی بخش تھی, نہ ان کو دین سے کوئی طبی ایسی محبت تھی. ایسے بھی تھے جو ورثے میں احمدیت کو پانے والے تھے, لیکن ان کا اٹھنا بیٹھنا ایسے لوگوں میں تھا ایسی غلط سوسائٹی میں تھا کہ کئی گندی عادتیں وہ ساتھ لے کر آئے. اب کئی قسم کے لوگ یہاں اکٹھے ہو گئے, نیت کے لحاظ سے بھی اور عملی حالت کے لحاظ سے بھی. لیکن جرمنی میں پہنچنے کے بعد جب آپ کو ایک غیر عمومی نظر سے دیکھتا ہے تو اس کو اس پس منظر کی تخلیق کا علم نہیں, اس کو نہیں پتا کہ کون کس نیت سے وہاں سے نکلا تھا, کس حد تک اس میں خدا کا حصہ تھا, کس حد تک اس میں نفس کا حصہ تھا. وہ نہیں جانتا کہ کس معیار کا احمدی پاکستان سے چلا تھا, اعلی اخلاقی قدریں لے کر وہاں سے نکلا تھا یا اخلاقی قدروں سے محروم خالی ہاتھ وہاں سے نکلا تھا. ایسا تھا جو دنیا کے لحاظ سے تو محروم تھا لیکن دین کے لحاظ سے نہیں تھا, یا ایسا تھا کہ دونوں لحاظ سے اس کے دامن میں کچھ بھی نہیں تھا. اس لیے وہ عمومی طور پر جب آپ کا جائزہ لیتا ہے تو آپ کو جماعت کا نمائندہ اور جماعت کا سفیر سمجھتا ہے. اور یہاں آنے کے بعد آپ میں سے کچھ ایسے ہیں جو بدقسمتی سے, کیونکہ وہیں سے کمزوریاں رکھتے تھے, یہاں آ کر نئی کمزوریوں کا بھی شکار ہو گئے. بہت سے ایسی برائیوں نے کھلے ہاتھوں ان کا استقبال کیا جن کے تصور سے بھی وہاں وہ خوف کھاتے تھے اور وہم بھی نہیں کر سکتے تھے کہ سوسائٹی میں کھلم کھلا میں ایسی حرکت کر سکوں گا. لیکن یہاں کی سوسائٹی نے اپنے دروازے کھولے, ان کا استقبال کیا. برائیوں نے زیادہ استقبال کیا اور خوبیوں نے کم استقبال کیا. نتیجہ یہ نکلا کہ وہ لوگ جو کمزوریاں لے کر چلے تھے یہاں آنے کے بعد اور بھی زیادہ کمزوریوں کا شکار ہو گئے. اور چونکہ داغ زیادہ دکھائی دیتا ہے اور بے داغ حصہ کم دکھائی دیتا ہے, ایک سفید چادر پر اگر داغ پڑا ہو تو وہ بہت نظر کو برا لگتا ہے, فوراً پہلے داغ پر نظر جاتی ہے. بعض لوگ جو نوکروں سے کام لیتے ہیں, صفائیوں کا, انڈسٹریل ہو یا دکانوں کا یا گھروں کا, وہ جب صفائی کے بعد گھر میں داخل ہوتے ہیں یا دکان میں داخل ہوتے ہیں تو چاروں طرف نظر ڈالتے ہیں اور صفائی ان کو خوشی نہیں دیتی, لیکن جو گندا داغ ہے وہ جہاں بھی پڑا ہو وہی نظر ان کو پکڑ لیتی ہے. کہتے ہیں اچھا اس کا نام تم نے صفائی رکھا ہوا ہے, یہ تو گندا داغ رہ گیا ہے, تم کمزور ہو, تم نکمے ہو. اور کئی قسم کی سخت زبانیں اس کے خلاف استعمال کرتے ہیں اور اس کی صفائی کو بھول جاتے ہیں. تو ایسی جماعت جو دنیا کے سامنے جماعت کے بانی نے تقوی کے اعلی معیار کے طور پر, نمونہ کے طور پر پیش کی ہو, جس کے متعلق اس نے دعویٰ یہ کیا ہو کہ میں تم ہی میں سے نسبتاً کمزور اور ادنا حالت میں لوگوں کو پکڑتا ہوں اور اللہ کی دینی توفیق کے ساتھ ان میں ایک پاک تغیر پیدا کرتا چلا جا رہا ہوں, ایک نئی روحانی پرندوں کی جماعت تمہاری مردہ مٹی سے پیدا کر رہا ہوں, یہ دعویٰ کیا ہو تو دنیا کی نگاہ اور بھی زیادہ برائیوں کی تلاش میں مستعد ہو جاتی ہے اور بہت نمایاں طور پر اس کو گندے داغ دکھائی دینے لگتے ہیں. اور اگر یہ داغ زیادہ ہوں اور بدقسمتی سے ایسے لوگ زیادہ آئے ہوں جو کمزوریاں لے کر باہر نکلے ہیں, تو دیکھنے والا بالعموم باقی سب کو نظر انداز کر کے انہی کمزور لوگوں پر نظر رکھے گا اور جماعت احمدیہ کے متعلق جو بھی تصور باندھے گا ان کو پیش نظر رکھ کر باندھے گا. اس لحاظ سے آپ پر بہت ہی زیادہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے. اور پھر جب آپ سے یہ توقع کی جاتی ہے کہ آپ تبلیغ کریں, آپ انقلاب عظیم برپا کر دیں, اس ملک کی حالت بدل دیں, اس ملک کا شکریہ اس طرح ادا کریں کہ انہوں نے آپ کو اقتصادی اندھیروں سے روشنی کی طرف نکالا ہے, آپ ان کو روحانی اندھیروں سے روشنی کی طرف نکالیں. اور حل جزاء الاحسان الا الاحسان کا یہ پر یہ عمل کر کے دکھائیں کہ ادنا احسان کے بدلے ان پر اعلیٰ احسان کریں. جب آپ سے یہ توقع کی جاتی ہے تو وہ کمزوری والا پہلو اور بھی زیادہ نمایاں ہو کر تقدیق لے تکلیف دہ شکل میں سامنے آ جاتا ہے. ان سب باتوں کا کیا حل ہے؟ ایک تو وہ حل ہے جو مسلسل جماعت میں جاری ہے، تنظیمیں کوشش کر رہی ہیں، کوئی لجنہ اللہ کام کر رہی ہے، کہیں اطفال الاحمدیہ، کہیں خدام الاحمدیہ، کہیں انصار اللہ، کہیں جماعت کا عمومی نظام ہے، اور یہ ایک بہت ہی لمبا کام ہے اور ہمیں جلدی ہے، ہمارا وقت تھوڑا ہے، ہمیں بہت جلدی انقلاب برپا کرنا ہے. ہم صبر سے انتظار نہیں کر سکتے کہ مدتوں کے بعد آہستہ آہستہ منج کر یہ لوگ صاف ہوں اور پاک ہوں. تو اس کا کیا حل ہے؟ اس کا سب سے اعلی، سب سے اول اور سب سے آخر، سب سے نمایاں اور سب سے زیادہ مؤثر حل یہ ہے کہ آپ کو محبت الہی کے تقویٰ کی تعلیم دوں، آپ کو بتاؤں کہ سب بیماریوں کا حل ایک ہی ہے کہ ہر شخص خواہ کمزوری کی کسی حالت میں بھی ہے، فوری طور پر اپنے رب سے محبت اور پیار کا تعلق پیدا کرنے کی کوشش کرے. یہ وہ تعلق ہے جس کے ساتھ کڑوی نصیحتیں شامل نہیں ہیں، یہ وہ تعلق ہے جس کے ساتھ نظام کی پکڑ شامل نہیں ہے، یہ وہ تعلق ہے جس کے ساتھ کوئی تان آمیزی شامل نہیں ہے، کوئی دنیا کی سزا کا اس میں دخل نہیں. ایک لمحہ آپ کی زندگی کا آپ کے اندر ایک عظیم روحانی انقلاب برپا کر سکتا ہے، اور وہ لمحہ اس فیصلے کا لمحہ ہے کہ آپ نے اپنے رب سے محبت کرنی ہے، اس کی یاد کو دل میں بسانا ہے، زیادہ سے زیادہ اس کے قریب ہونے کی کوشش کرنی ہے. اگر یہ لمحہ آپ کو نصیب ہو جائے تو خواہ آپ دنیا اور آخرت دونوں لحاظ سے خالی ہاتھ پاکستان سے چلے تھے، آپ کو دونوں جہان کی دولتیں نصیب ہو جائیں گی. نہ آپ تہی دامن رہیں گے دنیا کے لحاظ سے، نہ آپ تہی دامن رہیں گے آخرت کے لحاظ سے. اور وہی لمحہ محبت الہی کا لمحہ ہے جو دونوں جہان کی دولتیں نصیب کرنے والا لمحہ ہے. اسی لیے سب سے زیادہ زور قرآن کریم نے محبت کے تقویٰ پر دیا ہے، اور اسی لیے حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں بھی اللہ تعالیٰ سے تعلق، عشق تعلق، اللہ تعالیٰ سے تعلق کو آپ کے دشمنوں نے بھی عشق کے تعلق کے طور پر دیکھا. عرب جو آپ کے شدید دشمن تھے وہ بھی برائیوں کی تلاش میں اس سے بہت زیادہ تھے، جتنا یہاں کا ماحول آپ کی برائیوں کی تلاش میں ہے. لیکن بڑی گہری نظر کے مطالعہ کے بعد اور بڑی گہری دشمنی کی نظر کے مطالعہ کے بعد انہوں نے یہ فیصلہ دیا کہ عشق محمد الربا، کہ ہمیں تو یہ پتہ لگ رہا ہے کہ یہ شخص محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے رب کا عاشق ہو گیا. اور جب عرب عشق کا لفظ ان معنوں میں بولتا تھا تو مراد یہ ہوتی تھی کہ عشق میں پاگل ہو گیا، دنیا و مافیا کی ہوش نہیں رہی، سب کچھ گواہ بیٹھا ہے، سوائے اللہ اللہ کی اس کو کچھ یاد ہی نہیں رہا، اور کچھ اس کے اوپر کسی رنگ میں اثر انداز ہی نہیں ہوتا، صرف خدا کا تصور ہے جو اس کی زندگی پہ چھا گیا ہے. اسی مضمون کو قرآن کریم نے بیان فرمایا، لیکن بدقسمتی سے بعض لوگوں نے اس کو سمجھا نہیں اور اس کے غلط معنی کیے، جبکہ خدا نے فرمایا وَوَجَدَا کا دولن فہدا، اے محمد تیرے رب نے تجھے زوال پایا اور تجھے ہدایت دی. زوال کہتے ہیں اس شخص کو بھی جو گمراہ ہو جائے، اور اس شخص کو بھی جو جس کو ہوش ہی باقی نہ رہے، کسی خیال میں ایسا کھویا جائے، کسی عشق میں ایسا مبتلا ہو جائے کہ دنیا و معافی ہاں ہاتھ سے گواہ بیٹھے اور سوائے ایک خیال کے کوئی خیال اس کے لیے باقی نہ رہے. تو ظالم سے مراد یہ تھی کہ اللہ کے عشق، اللہ نے تجھے اپنے عشق میں ایسا سرگردان پایا کہ سب کچھ تیرے ہاتھوں سے کھویا گیا، سوائے خدا کے ذکر کے کچھ بھی باقی نہیں رہا. بس اس حالت کو دیکھ کر اللہ نے تجھ پر پیار کی نظر ڈالی، فہدا، اس نے پھر خود تیری ہدایت کا سامان فرمایا، انہیں اپنا وصل عطا کیا. تو حقیقت یہ ہے کہ سب سے آسان سفر خدا کی راہ میں اور سب سے زیادہ قوی تربیت پیدا کرنے تربیت کرنے والا عنصر تقوی کا عنصر ہے جو محبت الہی پر مبنی ہو. اس کے بغیر آپ کا ہر سفر مشکل ہوگا. بہت سے لوگ مجھے جرمنی سے خصوصیت کے ساتھ خط لکھتے ہیں اپنی مشکلات میں، دعاؤں کے لیے کئی قسم کے مسائل ہیں جن کا وہ ذکر کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے مجھے ان کے لیے توفیق بھی ملتی ہے، اور مجھے یہ معلوم کر کے خوشی ہوتی ہے کہ ان کی توجہ دعا کی طرف ہے. لیکن بعض دفعہ ایسے خطوں سے بعض تکلیف دہ شکلیں بھی سامنے آتی ہیں. بعض لوگ لکھتے ہیں کہ ہم نے اتنی دعائیں کی، کچھ بھی نتیجہ نہیں نکلا، اتنی سرکھپائی خدا کے سامنے کی، اتنا کچھ مانگا لیکن ابھی تک کچھ نہیں ہوا، اس لیے آپ کچھ اور زور لگائیں کہ یہ کام ہو جائے. تاثر یہ پیدا ہوتا ہے کہ گویا ہر شخص کی دعا سننے اور اسے ماننے پر خدا پابند بیٹھا ہوا ہے. ایسے لوگ دعا کا فلسفہ ہی نہیں سمجھتے. حقیقت یہ ہے کہ دعا کا فلسفہ بھی تقویٰ کے بغیر سمجھ نہیں آ سکتا. ابھی کل کی بات ہے، وہاں بیلجیم میں مقامی بیلجین احمدیوں سے میں نے گفت و شنید کی، تو ان کو اس طرف متوجہ کیا اور اسی مضمون پر روشنی ڈالتے ہوئے میں نے بعض باتیں ان کے سامنے کھولیں جو میں آپ کے سامنے بھی. خدا سے دعا مانگنے والے بندے مختلف انواع کے بندے ہوتے ہیں، مختلف قسموں کے لوگ ہیں. کچھ ایسے ہیں جن پر جب تک انتہائی مصیبت کا وقت نہیں آتا وہ خدا سے دعا مانگنے کی طرف متوجہ نہیں ہوتے. شدید بے قراری پیدا ہو جائے، غرق ہو رہے ہوں، کینسر نے گھیر لیا ہو، مر رہے ہوں، ایسی قسم کی کوئی اور ناگہانی مصیبت یا پرانی بیماری بڑھتے بڑھتے ناقابل علاج ہو چکی ہو، جب ایسی مشکلات کا سامنا آتا ہے تو پھر وہ خود بھی دعا کرتے ہیں اور غیروں کو بھی، دوسروں کو بھی دعا کے لیے لکھتے ہیں. یعنی ضرورت میں وہ جو حد سے بڑھ جائے وہ خدا کی یاد دلاتی ہے. اور کچھ ایسے ہیں جو وقتاً فوقتاً ضرورت کے وقت خدا کو یاد کرتے رہتے ہیں اور ضرورت پورا ہونے پر بھلا بھی دیتے ہیں. لیکن کچھ ایسے ہیں جو ضرورت سے بے نیاز اپنے رب سے پیار کا تعلق رکھتے ہیں، خدا ان کی زندگی کا جز بن چکا ہوتا ہے، وہ اس کے بغیر رہنے کا تصور ہی نہیں کر سکتے. ان تینوں گروہوں کی حالتیں مختلف ہیں. پہلا گروہ جو ہے وہ تو اس قسم کا نظریہ رکھتا ہے کہ میں بھی تجھے اس وقت یاد کروں گا جب اور کوئی چارہ ہی نہیں رہے گا، اور اس سے ادنا حالت میں تجھے یاد کرنے کا کوئی سوال نہیں. جب ہر بات، ہر طاقت مجھے چھوڑ دے گی، جب کوئی اور سہارا باقی نہیں رہے گا، پھر میں تجھے یاد کروں گا، لیکن اس طرح کے آزماؤں گا. اگر تجھے میری بات مان لی تو میں تیری عزت کروں گا، اگر نہیں مانی تو میں تجھے 100 گالیاں بھی دوں گا کہ تو کہاں سے خدا بنا پھرتا ہے، میں نے تو اتنی حد کر دی، ماتھا رگڑا، منتیں کی اور تجھے بات ہی نہیں سنی. میری دعاؤں کے ہوتے ہوئے میرا فلاں دوست مر گیا، میں فلاں مصیبت کا شکار ہو گیا، میرا قرضہ نہیں اترا، یہ نہیں ہوا، وہ نہیں ہوا، اور تو عجیب خدا ہے، اس لیے میرا تجھ سے کوئی تعلق نہیں تھا. ان کی دعا حقیقت میں ایک چیلنج کا رنگ رکھتی ہے، ایک مقابلے کا رنگ رکھتی ہے، ایک بغاوت کا رنگ رکھتی ہے. وہ چاہتے ہیں کہ خدا کو جب بھی یاد کریں ایک نوکر کے طور پر یاد کریں، ایک ادنا غلام کے طور پر یاد کریں، اور وہ بھی روز مرہ بلانے والا نوکر نہیں، ایسا نوکر جو کہیں دور بٹھایا گیا ہو، جس کی شکل دیکھنا بھی انسان عام حالات میں گوارا نہ کرتا ہو، لیکن کبھی ضرورت مجبور کر دے کہ ہاں اسے ضرور بلایا جائے اور اس سے کوئی گندا، کوئی مشکل کام لیا جائے. اس دعا کو دعا کہنا کہاں کی عقل مندی ہے؟ اس دعا کے متعلق یہ تصور باندھنا کہ یہاں دل سے نکلے گی اور عرش پر فوراً سنی جائے گی، یہ کہاں کی ہوش مندی ہے؟ لیکن اللہ اپنے بندے پر اتنا مہربان ہے کہ فرماتا ہے کہ بعض دفعہ ایسے بندوں کی بھی میں سن لیتا ہوں اور یہ جانتے ہوئے بھی سن لیتا ہوں کہ جب خطرے ٹل جائیں گے تو مجھ سے اعراض کریں گے، مجھے بھول جائیں گے، میرا نام بھی نہیں پھر لیں گے، اور ان کو پکارا کریں گے جو میرے خلاف میرے سوا انہوں نے شریک بنا رکھے ہیں. پھر بھی خدا کبھی کبھی ایسے بندوں پر مہربانی فرماتا ہے کیونکہ وہ بہت ہی مہربان ہے. لیکن جہاں تک انسان کے زاویہ نگاہ کا تعلق ہے، اس کا ہرگز حق نہیں، ہرگز اس کو زیبا نہیں کہ اس دعا کو حقیقی معنوں میں دعا سمجھے اور پھر اس دعا پر ایسا انحصار کرے کہ گویا خدا پابند ہو چکا ہے اس حکم کو ماننے پر، اور اگر نہیں مانے گا تو پھر میں سمجھوں گا کہ ہے ہی کوئی نہیں. جو لوگ ایسی شرطیں لگاتے ہیں اور ایسی حرکتیں کرتے ہیں، ان کو معلوم ہی نہیں کہ خدا کیا ہے. اور یہ وہی لوگ ہیں جن کی سنی بھی جائے تو تب بھی وہ خدا کو پاکر کھوج دیتے ہیں. انہیں کے متعلق قرآن کریم فرماتا ہے کہ ہم جانتے ہیں کہ بڑے خود غرض بندے تھے، میں نے تو ان کی سن لی، انہوں نے مجھے چھوڑ دینا ہے کیونکہ اس لائق نہیں ہے کہ میرے ساتھ رہیں. اس لیے دراصل ان کا چھوڑ دینا اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ ان کی دعا سنتے وقت خدا جانتا تھا کہ ضرورت تو میں پوری کر دوں گا لیکن میرے ساتھ رہنے کے لائق نہیں ہے. اسی قسم کی ایک دعا کا ذکر قرآن کریم میں اس فرعون کی دعا کے ذکر کے طور پر ملتا ہے جو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے مقابلے پر نکلا تھا. جب وہ غرق ہونے لگا تو اس نے دعا کی کہ اے خدا تو مجھے نجات بخش، میں آج اس وقت موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لاتا ہوں. گویا ایمان لانا فرعون کا وہ اتنا بڑا خدا پر احسان تھا کہ اس کے نتیجے میں اس کی ساری خطائیں سارے مظالم اچانک معاف ہو جانے چاہیے تھے اور اچانک اسے مقبول بندہ بن جانا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے اس کا جو جواب دیا وہ یہ تھا الان، اب یہ معافی کا کون سا وقت ہے جب تم کچھ کر سکتے تھے میرے بندوں کے خلاف اور میرے پیاروں کے خلاف، اس وقت تم باز نہیں آئے، اب تمہیں طاقت کیا ہے؟ بے حیثیت لہروں کے تھپیروں کے رحم پر پڑے ہوئے ہو، اب تم معافی مانگ رہے ہو، اس معافی کی کیا معنی؟ لیکن میں پھر بھی رؤوف اور رحیم ہوں، میں تیرے بدن کو نجات بخش دوں گا لیکن اس شرط کے ساتھ کہ تیری روح مردود ہے اور نامقبول رہے گی. تیری روح کی نجات کا میں کوئی وعدہ نہیں کرتا. بس ایسے بندے جو محض اپنی ضرورت کے وقت خود غرضی کے نتیجے میں خدا کی طرف مائل ہوتے ہیں، بعض دفعہ سنی بھی جاتی ہے، فرعون کی بھی سنی گئی تھی ان مانوں، لیکن خدا اس کے باوجود ان کی روحوں کو قبول نہیں کرتا کیونکہ وہ بدن کی خاطر خدا کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور ان کی آس ان کی تمنا خدا سے بہت ہی چھوٹی اور بہت ہی گھٹیا ہوتی ہے. اللہ سے پیار کے نتیجے میں اس کے پاس نہیں جاتے. بس آپ میں سے جو ضرورت مند ہیں وہ نہ ہوں جو اس قسم سے تعلق رکھتے ہیں. اگر پہلے خدا کو یاد کرنے کی عادت نہیں تھی تو مصیبت میں یاد کرا دیا، لیکن پھر اس شرط کے ساتھ دعا کیا کریں کہ ہم حقدار نہیں ہیں، ہم نے ساری زندگی تجھ سے اعراض کیا، ہماری ساری زندگی گناہوں اور غفلتوں کا شکار ہو گئی، جو کچھ تو نے دیا تیرا کرم تھا، جو کچھ تو نے عطا کیا تیرا رحم تھا، ہم کسی چیز کے بھی حقدار نہیں تھے، اب تو ہمیں عطا فرما دے تو تیری عنایت ہے، نہ بھی عطا فرما تو کم سے کم اپنا تو بنا لے، آئندہ کی زندگی میں ہمیں یہ اطمینان تو نصیب کر کہ ہم تیرے ساتھ رہیں اور تیرے ساتھ رہنے والے ہیں اور کبھی تو اسے بے وفائی نہ کریں. یہ اگر دعا کریں ایسی مصیبتوں میں مبتلا لوگ تو ان کی دعا کی بھی کیفیت بدل جائے گی، ان کی اپنی زندگیوں کی کیفیت بھی بدل جائے گی، آنن فانن وہ اپنے آپ کو ایک نئی زندگی میں پائیں گے، نئی حالت میں دیکھیں گے اور محسوس کریں گے کہ انہیں وہ دن نصیب ہوا ہے جس کے بعد کوئی موت نہیں ہے، ایک ابدی زندگی ہے. پھر دوسری قسم کے لوگ ہیں جو نسبتاً اعلی مقام پر ہیں لیکن پھر بھی ادنا، یعنی نہایت اعلی مقام پر تو نہیں لیکن ان کے مقابل پر بہتر مقام پر فائز ہوتے ہیں. چھوٹی موٹی ضرورتوں کے بعد وہ خدا کو یاد کرتے رہتے ہیں اور جب وہ ضرورتیں ٹل جاتی ہیں تو پھر بھولتے بھی جاتے ہیں ساتھ ساتھ. وہ اس بات کو بھول جاتے ہیں کہ محبت کا تعلق دو طرفہ ہوا کرتا ہے. اگر آپ خدا کو یاد کرتے ہیں اس وقت جب آپ کو خدا کی ضرورت ہے, تو جب خدا کو آپ کی ضرورت ہوتی ہے اس وقت بھی تو اسے یاد کیا کریں. خدا کو ضرورت کیسی ہوتی ہے؟ خدا کے دین کو آپ کی ضرورت ہوتی ہے, خدا کے بندوں کو آپ کی ضرورت ہوتی ہے. اگر اپنی ضرورت کے وقت آپ کسی دوست کو یاد کیا کریں اور دوست کی ضرورت کے وقت اس کو بھول جایا کریں, تو آپ جانتے ہیں کہ وہ دوست آپ کے متعلق کیا سمجھے گا. اور رستہ رستہ اگر تعلق تھا بھی تو وہ گرتے گرتے بے تعلقی اور بعض دفعہ پھر دشواری میں بھی تبدیل ہو جاتا ہے. آپ کے ساتھ اگر کوئی ایسا سلوک کرے کہ جب ضرورت پڑے آپ کے پاس آ جایا کرے, منتیں خوش آمد کرے, خوش آمدیں کرے, معافیاں مانگے اور کہہ دے کہ اب میرا کام کر دو, مجھ سے بڑی غلطیاں ہوئیں, بسا اوقات آپ اس کی بات مان بھی لیتے ہیں, رحم کا بھی سلوک کرتے ہیں, عفو کا سلوک کرتے ہیں, معاف کرتے چلے جاتے ہیں, مگر کب تک؟ اگر مسلسل اسی طرح کرے کہ جب آپ کو ضرورت پیش آئے تو وہ آپ سے منہ موڑ لے, اعراض کرے, بلکہ باتیں بنائے اور کہے کہ تم آ گئے ہو اپنا کام کروانے کے لیے, تمہیں پتہ ہی نہیں کہ ہماری اور ذمہ داریاں کتنی ہیں, تمہیں تو ہوشی اور کوئی نہیں, تو سمجھتے ہو کہ میں خالی تمہاری خاطر بیٹھا ہوں. اگر اس قسم کی باتیں کرے تو آپ کے دل میں اس کی کیا قدر باقی رہ جائے گی؟ اللہ بھی بندوں سے بندوں والا معاملہ فرماتا ہے, ورنہ وہ تو لامحدود ہے. ذاتی طور پر وہ کیا سوچتا, کس طرح سوچتا, اس کے احساسات ہیں یا نہیں ہیں, یہ سارے ایسے راز ہیں جن کو خدا کے سوا یا ان بندوں کے سوا جنہیں وہ راز عطا فرمائے اور کوئی نہیں جانتا. اس کا بندوں سے معاملہ اس طرح ہوتا ہے کہ جیسے بندے ویسے ہی ان کے لیے وہ بن جاتا ہے. اس لیے خدا کو سمجھنے کے لیے اپنی فطرت کو سمجھنا ضروری ہے, اپنے احساسات کو پہچاننا ضروری ہے. چنانچہ حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ راز ہمیں سکھلا دیا, اور بڑا گہرا راز ہے, بہت سادہ سا فقرہ ہے, لیکن اس میں معرفتوں کا سمندر پنہاں ہے. آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے آگویا آپ کو خبر دی, انا عند ظن عبدی بی, بندے کا ظن تو مجھے سمائی نہیں سکتا ویسے, لیکن میں بندے کے ظن کے مطابق ہو جاتا ہوں. مطلب یہ ہے کہ چھوٹا سا بچہ ایک لمبے چوڑے قداور باپ کو تو پہنچ نہیں سکتا, وہ جھک جاتا ہے, نیچے ہو کر اس کی پیشانی کا بوسہ لے لیتا ہے یا اس کو اٹھا کے گلے سے لگا لیتا ہے. تو آنگر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہ راز سمجھا دیا کہ بندے کا کسی بھی مقام پر ہوں, میرے مقابل پر تو اتنے ادنا, اتنے بے حقیقت, اتنے بامانی ہیں, ان کا دماغ خواہ بظاہر آسمان کی چوٹیوں سے باتیں کرتا ہوں, لیکن میرے علم اور میرے فہم اور میرے ہمیشگی کے حکمت کے سرچشمے کے مقابل پر اس کی کوئی بھی حیثیت نہیں. پھر کس طرح ہمارا ملاپ ہو, کیسے ممکن ہے کہ ہم اکٹھے ایک سطح پر ایک دوسرے سے باتیں کر سکیں؟ فرمایا انا عند ظن عبدی بی, بندہ میرے مطابق نہیں ہو سکتا, میں بندے کے مطابق ہو جاتا ہوں. میں کہتا ہوں اچھا میں چھوٹا ہو جاتا ہوں تمہارے ساتھ, جس طرح ماں باپ چھوٹے سے بچے سے تتلی باتیں شروع کر دیتے ہیں, یہ تو نہیں کہ ان کو باتیں کرنی بھول جاتی, یہ ان کی عظمت کا اظہار ہوتا ہے, ان کی چھوٹے پن کا اظہار نہیں ہوتا. جس زبان میں بچہ ان سے باتیں کرتا ہے اسی زبان میں وہ اس سے باتیں شروع کر دیتے ہیں. اگر وہ چھوٹے قد کا ہے تو نیچے جھک جائیں گے, اگر وہ لیٹا ہوا ہے تو گھوڑے میں سر رکھ کے اس سے پیار کریں گے. غرضی کے جس سے پیار ہو اس کے مطابق ہونے کی انسان کوشش کرتا ہے. تو ایسے اللہ تعالیٰ نے بھی یہ راز سمجھایا کہ میں بندے کے مطابق ہو جاتا ہوں. اس لیے خدا کو سمجھنے کے لیے اپنی فطرت کا مطالعہ کریں, اپنے جذبات اور احساسات اور اپنے احساسات کے رد عمل کو جانچیں, پھر آپ کو معلوم ہونا شروع ہو جائے گا کہ آپ سے خدا کیا توقع رکھتا ہے اور آپ کو خدا سے کیا توقع رکھنی چاہیے. اگر روزمرہ کی زندگی میں کوئی ایسا شخص آپ کو ملتا ہے جو ضرورت کے وقت دوست بن جاتا ہے اور ضرورت رفع ہونے پر آپ سے بے استغنا اختیار کرتا ہے, منہ موڑ لیتا ہے, پرواہ بھی نہیں کرتا آپ کی, تو آخر کب تک آپ اس سے پیار کا سلوک کریں گے؟ ایک وقت ایسا آئے گا کہ آپ اس کی شکل دیکھنے کے لیے رضادار نہ رہیں گے. اس لیے اللہ تعالیٰ بھی پھر آخر ایسے بندوں کو چھوڑ دیا کرتا ہے. اگر نہیں چھوڑا تو غنیمت ہے, ابھی اپنی حالت میں تبدیلی پیدا کریں اور کوشش کریں کہ وہ وقت جب خدا کو آپ کی ضرورت ہوتی ہے اس وقت خدا کے بن کے دکھائیں. آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
دیکھو میں بھوکا تھا, میں تمہارے پاس آیا تو مجھے کھانا نہیں کرایا, میں چاہتا تھا اور میں تمہارے پاس آیا بھوک کے لیے, مجھے پانی نہ پیتا.
اور میں تمہارے پاس آیا مدد کے لیے, تم نے مجھے پانی نہ پوچھا, اور میں ننگا تھا اور تمہارے پاس نہ کپڑوں کے لیے آیا, تم نے مجھے کپڑے نہ دیے. تو وہ بندہ عرض کرے گا کہ اے کائنات کے مالک, تو نے ہمیں پیدا کیا, ہر چیز تیری ہے, تیری طرف لوٹ کر آتی ہے, یہ کیسے ممکن ہے کہ تو بھوکا ہو اور میں جو حقیر اور ذلیل اور ادنا آدمی اپنا کچھ بھی نہیں رکھتا, میرے پاس تو بھوک مٹانے کے لیے آئے, کیسے ممکن ہے کہ تجھے پیاس لگی ہو اور میرے پاس پانی مانگنے کے لیے آئے جبکہ میں خود تیرے پانی کا محتاج ہوں؟ کیسے ممکن ہے کہ تو ننگا ہو اور مجھے ننگے بدن کے پاس مجھ سے کپڑے مانگنے کے لیے آئے؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا, ہاں ایسا ہی تھا جب میرا بھوکا بندہ تیرے پاس حاضر ہوا, بھوک سے بیتاب تھا, وہ میں ہی تھا جو تیرے پاس بھوک مٹانے کے لیے آیا تھا, تو نے میرے بندے کی پرواہ نہیں کی, تو نے مجھے رد کر دیا. جب میرا پیاسا بندہ تیرے خدمت میں حاضر ہوا پیاس مٹانے کے لیے, تو اس سے درخواست لے کر اور تو نے اسے پانی نہ پوچھا, تو گویا میں ہی تھا, میں تیرے پاس آیا تھا, تو نے مجھے پانی نہیں پوچھا. اور جب میرا ننگا بندہ کوئی سردیوں میں چھٹکتا ہوا یا دھوپ چلچلاتی دھوپ میں بے قرار ہوتا ہوا تیرے پاس آیا, مجھے ٹنگ ڈھانپنے کے لیے کچھ دے دو, اور تم نے اسے کچھ نہیں دیا, تو میں ہی تھا. اس حدیث میں بہت گہرائی ہے, حیرت انگیز وسعت ہے. اس کے ذریعے آپ خدا سے اپنے معاملات کو پرکھ سکتے ہیں اور نئی قرب کی راہیں اس حدیث سے آپ تلاش کر سکتے ہیں. اور باتوں کے علاوہ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جتنا آپ کو خیال ہے اس سے بہت زیادہ خدا کو آپ سے پیار ہے. ایک بھوکے بندے کو اپنا آنا کہہ دینا یہ بتاتا ہے کہ ہر بھوکے پر خدا کی نظر ہے, لیکن چونکہ یہ آزمائش کی دنیا ہے, یہ بتاتا ہے کہ ہر بھوکے پر خدا کی نظر ہے لیکن چونکہ یہ آزمائش کی دنیا ہے, اس وقت خدا اپنے بنائے ہوئے نظام کو توڑتا نہیں, لیکن توقع رکھتا ہے کہ خدا کے دوسرے بندے خدا کے کمزور اور محتاج بندوں کی ضرورتیں پوری کریں گے. اور جب وہ نہیں کرتے تو جس طرح آپ کو تکلیف پہنچتی ہے, محتاجی کی نگاہ سے کسی کو دیکھنے کی, سوال کی نظر کسی پر ڈالنے کی اور پھر رد ہو جانے کی, اسی طرح خدا اس تکلیف کو اپنی تکلیف بنا لیتا ہے. کتنا حیرت انگیز, کتنا عظیم شان, کتنا رؤوف الرحیم خدا ہے جو اپنے ہر حقیر اور ذلیل بندے پر اس طرح کے پیار کی نظر رکھتا ہے, اور اس کے مقابل پر پھر اس سے مستقل مسلسل بے اعتنائی کرتے چلے جانا گو ہے کہ وہ ہے ہی نہیں, اگر ہے تو صرف ہماری ضرورتیں پوری کرنے کے لیے اور ہمارے منشا کے مطابق ہم سے سلوک کرنے کے لیے, کتنا بڑا ظلم ہے. پھر آپ جب خدا کی ضرورتیں پوری نہیں کرتے, تو ایمان میں پوری نہیں کرتے کہ خدا کے بندوں کی ضرورتیں پوری نہیں کرتے, خدا کے دین کی ضرورتیں پوری نہیں کرتے. جب آپ سے وقت مانگا جاتا ہے آپ وقت نہیں دیتے, جب اچھے کاموں کی طرف بلایا جاتا ہے آپ حاضر نہیں ہوتے, نماز کے لیے کہا جاتا ہے تو آپ کہتے ہیں کیا مصیبت پڑی, یہ ہر وقت ہمارے پیچھے پڑا ہوا ہے, برائیوں سے روکا جاتا ہے تو آپ کہتے ہیں دین ہر وقت لگایا ہوا ہے, اپنا کام کرے, ہر معاملے میں دخل اندازی. چندہ مانگا جاتا ہے تو کہتے ہیں ان کو تو چندوں کی پڑی ہوئی ہے اور ہوش ہی کوئی نہیں. درحقیقت اس حدیث کے مطابق اب ہر دفعہ ایک ابھی نا معمولی نظر آنے والے بندے کو نہیں ٹھکرا رہے ہوتے بلکہ خدا کو ٹھکرا رہے ہوتے ہیں. اور پھر توقع رکھتے ہیں کہ جب آپ خدا کو اپنی مدد کے لیے بلائیں تو وہ دوڑتا ہوا غلاموں کی طرح آپ کے سامنے حاضر ہو جائے. وہ خدا نہ ہوا وہ تو الادین کا جن بن گیا کہ جس جب بھی لیمپ کو رگڑا اسی وقت وہ جن حاضر ہوا اور اس نے کہا جو کام مجھ سے کروانے کا بات. اللہ تعالیٰ کی عظمت کو پہچانیں اور اس سے پیار کا تعلق اس وقت قائم کرنے کی کوشش کریں جب خدا کو آپ کی ضرورت ہے. وہ پیار کا تعلق ایسا ہے جو خدا کبھی نہیں بھولتا اور وہ پیار کا تعلق ہے جو آپ کی دعاؤں کو تقویت بخشتا ہے. وہ کہ اس دوسری حالت سے جس قدر جلد ممکن ہو اس تیسری حالت میں داخل ہو جائیں, یعنی ہر وقت خدا سے کی محبت میں زندہ رہنا سیکھ لیں. ہر وقت آپ کی نگاہ اس بات پر لگی رہے کہ میں کس طرح اپنے آقا کو خوش کروں, مجھے اس کی ضرورت ہو یا نہ ہو میں ایسی حالت میں ہر وقت اپنے آپ کو پاؤں کہ گویا خدا کی ضرورتوں کی تلاش میں ہوں. میں اپنے نفس کو اس طرح پیش کروں کہ اے خدا مجھے تو اس میں یہ بات میں لطف آتا ہے کہ تیری یعنی تیرے دین کی یا تیرے بندوں کی ضرورت ہو اور میں تیری خاطر اسے پورا کر رہا ہوں. اس مقام کو قرآن کریم ابراہیمی مقام کہتا ہے. وہی مقام ہے جب ترقی کرتا ہے تو محمدیت کے مقام پر فائز ہو جاتا ہے, جسے اوپر سے کوئی مقام نہیں ہے. تو آپ ابراہیمی مقام سے سفر شروع کریں. جب خدا نے کہا اسلم قال اسلمت لرب العالمین, اے ابراہیم اپنے آپ کو میرے سپرد کر دے میرا ہو جا, تو عرض کیا اسلم تو لے رب العالمین, اے خدا میں تو پہلے تیرا ہو چکا, میں تو پہلے سے تیرا ہوں, اس لیے اس کی سوا اور میں کیا کر سکتا ہوں. پھر عرض کیا رب ارینی منافق نا و تب علینا, اے خدا تیرا تو ہوں لیکن کچھ قربانیاں تو لے ہم سے, قربانی کرنے کا لطف تو آئے, یہ یقین تو دل میں ہو کہ ہاں میں واقعتاً تیرا ہو چکا ہوں. ارینی منافق ارینا منافق نا, ہمیں ہماری قربان گاہیں دکھا, وہ مواقع عطا فرما کہ ہم تیری خدمت کریں اور پھر لطف محسوس کریں کہ ہاں ہم سچے تھے اپنے عہد میں سچے تھے. یہ وہ مقام ہے جو مستقل خدا کے ساتھ رہنے کا مقام ہے جس کے بعد برائیاں خود بخود جھڑتی ہیں, وہاں رہ نہیں سکتی. دیکھیں اگر آپ بیماری کی حالت میں ہوں گے تو اس وقت جسم کا رد عمل اور طرح کا ہوتا ہے. جب آپ صحت کی حالت میں ہوں تو جسم کا رد عمل اور طرح کا ہوا کرتا ہے. ایک پھوڑا اگر ابھی کچا ہو زخمی ہو, ایک بچہ اسے جتنا چاہے چھیلتا چلا جائے, وہ خون اس پہ پھر آنا ہی آنا ہے, وہ آتا چلا جائے, وہ چھیلتا چلا جائے گا, وہ خون آتا چلا جائے گا. لیکن اگر وہ بھر جائے, اگر اس مقام کو صحت نصیب ہو, تو آپ چھیلے نہ چھیلیں وہ خون جسے ہم پنجابی میں کہتے ہیں وہ اوپر ڈھکنا سا بن جاتا ہے, وہ خود بخود اتر جاتا ہے. اب چاہیں بھی اس کو روک کے رکھیں تو نہیں روک کے رکھ سکتے. گناہوں اور صحت مند بدن کی ایسی ہی مثال ہے. خدا کی محبت وہ صحت بخشتی ہے, وہ تقویٰ عطا کرتی ہے, جس کے نتیجے میں زخم منجمل ہونے شروع ہو جاتے ہیں اور گناہوں کے چھپر خود بخود جسم کو چھوڑتے چلے جاتے ہیں. اب چاہیں بھی تو وہ چمٹ نہیں سکتے کیونکہ آپ کا بدن ان کو چھوڑ رہا ہے, ان کو مزید چمٹنے کی اجازت نہیں دیتا. اور بغیر کسی تکلیف کے بلکہ خوشی اور لذت کے احساس کے ساتھ گناہ جھڑتے ہیں. سب سے آسان, سب سے زیادہ مفید, سب سے زیادہ دیر پا بلکہ سب سے زیادہ وفادار ہمیشہ ساتھ رہنے والا نسخہ یہی نسخہ ہے کہ محبت پر بنا کرنے والا تقویٰ حاصل کریں, اللہ تعالیٰ سے پیار حاصل کریں, پیار کریں اور اس کے وفادار بندے بنیں. اس وقت خدا کی خدمت میں حاضر ہوں جب آپ کو کوئی طلب نہ ہو اور کوئی تمنا نہ ہو, اس وقت آپ خدا کی کچھ مانگنے کی خواہش نہ ہو, خدا کے دین کے لیے اپنے آپ کو مستعد پائیں گے. اگر اس وقت آپ خدا کی ضرورت کے لیے فکر مند ہوں گے اور خدا کے دین کے لیے اپنے آپ کو مستعد پائیں گے, तो सोचे तो सही कि आपका दोस्त जो आपसे इस तरह का सलूक करता है उसके लिए आप क्या जज्बा महसूस करते हैं। ऐसे भी बाज दोस्त होते हैं जो कभी अपनी जरूरत के लिए नहीं आते,
रात को आए
वो जब आते हैं आपकी जरूरत की खातिर आते हैं। रात को आएंगे दरवाजा खटखटाएंगे कि शोर की आवाज सुनी थी हमें, खत ख्याल पैदा हुआ कहीं कोई दुश्मन तो नहीं आया, कोई चोर तो नहीं आया, बच्चे की आवाज आई थी उसको तकलीफ तो नहीं, हमें हुक्म दें हम डॉक्टर के पास जाते हैं। कई ऐसे दोस्त होते हैं दुनिया में भी जो हर वक्त दोस्तों की जरूरत पर ध्यान रखते हैं और हमेशा उस ध्यान में फिक्रमंद रहते हैं। जब भी मिलते हैं आपकी खातिर आपको मिलते हैं। अब सोचें कि अगर कभी उनको जरूरत पड़े तो क्या आपके दिल में उनके लिए बेख्तियार मोहब्बत का जज्बा नहीं मौजूद होगा? क्या आपके दिल में अपना सब कुछ कुर्बान करने के लिए आमादगी नहीं पाई जाएगी? यकीनन अगर इंसानी कदरें आप में जिंदा हैं तो ही आप उससे सलूक करेंगे, बल्कि आप कोशिश करेंगे कि आप भी उस पर नजर रखें, उसकी जरूरत पर नजर रखें, क्योंकि आप जानते होंगे कि उसने मुंह से कुछ नहीं कहना। तो बाद बंदे इसी तरह मुजस्म दुआ बन जाया करते हैं। हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि उस वक्त खुदा उनकी उन पर नजर रखने लगता है, दुआ मुंह से उठने से पहले खुदा उनकी जरूरतों पर निगाह करता है, जब वो सो रहे होते हैं तो उनके लिए जाग रहा होता है, जब वो दुश्मन से गाफिल होते हैं तो दुश्मन उन पर निगाह कर रहा होता है, क्योंकि उन्होंने अपने मामले में खुदा ताला के साथ रासबाजी का मामला किया और वफा को इंतहाई मुकाम तक पहुंचा दिया। खुदा से बढ़कर कोई वफादार नहीं, खुदा से बढ़कर कोई रास्तबाजी का मामला करने वाला नहीं। आप एक दफा खुदा से इस किस्म का मामला करें, खुदा दस दफा, हजार दफा, अनगिनत दफा इसी किस्म का मामला उससे बहुत बढ़कर शान के साथ आपसे करता चला जाएगा। तो तकवा का सौदा तो हासिल का सौदा है, ज़ियां का कोई तसव्वुर इस सौदे में नहीं पाया जाता, हासिल ही हासिल है, कुछ भी आप गवा नहीं सकते। जितना आप खोते चले जाएंगे बज़ाहिर उससे बे इंतहा ज्यादा आपको अता होता चला जाएगा। इसलिए बजाय इसके कि खुश नसीहतों के जरिए या निज़ाम जमात की मुसलसल मेहनत और कोशिश के जरिए हम ये इंतजार करें कि कब आपकी हालतें बदलें, कब आप रूहानी लिहाज से दीनी लिहाज से तरक्की करते हुए उस मुकाम पर पहुंचें कि बाकी दुनिया के लिए भी रोशनी का मीनार बन जाए। मैंने सोचा कि यह नुस्खा आपको दूं, जो मान काम करता है, जो फल के लिए सालों का इंतजार नहीं किया करता, उस बूढ़े के दरख्त की तरह हो जाता है जिसने मुद्दतों इस बात का इंतजार नहीं किया कि कब ये दरख्त जवान हो, कब वो जवान हो और फिर उसको फल लगे, बल्कि जैसा कि आपने बारहा इस वाक्य को सुना होगा, एक मुसलमान बादशाह एक दफा एक सफर पर जा रहा था, उसके साथ एक वजीर था और उसने अपने वजीर को यह हुक्म दे रखा था कि जब भी मैं सफर पर जाऊं मेरी शान के मुताबिक कुछ अशरफियों से भरी हुई थैलियां साथ रख लिया करो, ताकि अगर मुझे कोई बात पसंद आए और मेरा इनाम देने को दिल चाहे तो मेरी शान के मुताबिक कोई इनाम हो जो मैं किसी खुश करने वाले को दे सकूं। क्योंकि उसका दस्तूर यही था जब भी सफर पर जाता था वजीर उस किस्म की थैली में साथ रख लिया करता था। एक मौके पर सफर करते हुए उसका एक बूढ़े किसान के पास से गुजर हुआ जो खजूर की पनीरी लगा रहा था, एक जगह से खजूर के छोटे छोटे पौधे मुंतकिल कर रहा था दूसरी तरफ, और बड़ी उम्र का था। बादशाह वहां खड़ा हुआ और उसने उसे ताज्जुब से पूछा कि ऐ बड़े मियां, आप तो उम्र के आखिरी किनारे तक पहुंचे हुए हैं, आप क्यों ऐसा काम कर रहे हैं जिसका फल आप नहीं खा सकते? ये खजूर तो 9 साल या 10 साल के बाद कहीं फल देगा, उस वक्त तक आप मर चुके होंगे, तो क्यों अपनी मेहनत जाया कर रहे हैं? उस बूढ़े ने जवाब दिया कि बादशाह सलामत, मेरे बड़ों ने जो फल लगाए दरख्त लगाए थे मैंने उनका फल खाया, अब मैं जो दरख्त लगाऊंगा मेरे छोटे बाद में आने वाले वो फल खाएंगे, इसी तरह एक नस्ल दूसरी नस्ल का शुक्रिया अदा किया करती है। ये बात बादशाह को इतनी पसंद आई कि जैसा कि उसकी आदत थी उसने ज़िल कह दिया, क्या खूब बहुत ही उमदा, اور وزیر کو حکم تھا کہ جب وہ کہیں تم فوراً ایک تھیلی یشو سنگھ کی اس کو پیش کر دو. چنانچہ بادشاہ نے یہ کہا اور وزیر نے اس بوڑھے کو ایک اشرف سنگھ کی تھیلی تھما دی. بوڑھے نے جواب دیا کہ واہ بادشاہ سلامت، کیا شان ہے میرے اس درخت کی کہ دنیا کے درخت تو 9-10 سال انتظار کرتے ہیں پھل کا، میرے اس درخت نے تو ابھی پھل دے دیا. بادشاہ کو یہ بات اتنی پسند آئی کہ اس نے پھر یہ کہہ دیا اور وزیر نے دوسری تھیلی اشرفیوں کی بھری ہوئی اس بوڑھے کو پکڑا دی. بوڑھے نے کہا اللہ کے نشان، کیسا درخت تم نے عطا کیا ہے کہ دنیا کے کھجور کے درخت تو جب بھی دیتے ہیں سال میں ایک پھل دیتے ہیں اور میرا درخت تو دو پھل دینے لگا. بادشاہ کے منہ سے پھر یہ نکل گیا اور وزیر نے تیسری تھیلی اس کو پکڑا دی، لیکن ساتھ ہی بادشاہ نے کہا کہ جلدی کرو یہاں سے نکلو ورنہ یہ میرا خزانہ خالی کر دے گا.
آپ کے سارے اگلے اور پچھلے بڑے اور چھوٹے،
لیکن میں آپ کو یقین دلاتا ہوں
ساری زندگیاں
کہ آپ کے سارے اگلے اور پچھلے بڑے اور چھوٹے ساری زندگیاں نسل بغ نسل ایسے اعمال کرتے رہے ہیں جن پر خدا عز و جل کہتا رہے، تو تب بھی قیامت تک اور قیامت کے بعد تک بھی خدا کے خزانے خالی نہیں ہو سکتے.
وہ احسان کرنے والوں سے
بے وفا، وہ جگہ چھوڑ کر جانے والا نہیں ہے، وہ احسان کرنے والوں سے بے وفائی کرنے والا نہیں ہے. اب جتنا نیک عمل کرتے چلے جائیں گے خدا اور خدا کے فرشتے سے کہتے چلے جائیں گے اور آپ پر لام اتنا ہی انعامات کی باتیں ہوتی چلی جائیں گی. یہ وہ درخت ہے جسے قرآن کریم شجر طیبہ کہتا ہے، توفی اکولہا بالکل ہی نہیں دور ملا، یہ آیت ہے آیت شد میں صحیح پڑھی نہیں گئی مگر مضمون اس کا یہی ہے، توفی اکولہا کل ہی نہیں دور ملا بزن رب تو رہا کل بزن رب رہا، کہ ایسا شجر طیبہ مومنوں کو خدا عطا فرماتا ہے کہ وہ ہر آن پھل دیتا چلا جاتا ہے اور موسم کی انتظار نہیں کرتا. بزن رب رہا آسمان سے خدا زیہ کہتا ہے، حکم دیتا ہے تب اس کو پھل لگتے ہیں. تو دیکھیے یہ کوئی فرضی قصہ نہیں ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، قرآن کریم میں اس درخت کا ذکر ہے اور فرماتا ہے کہ ہر لمحہ جو پھل دینے والا ایک درخت ہے جو قرآن تمہیں عطا کرتا ہے، وہ نیک اعمال کا شجر طیبہ ہے جس پر حکم خدا کے حکم کے سوا پھل نہیں لگتا. یعنی جو کچھ ملتا ہے آسمان سے آتا ہے اور خدا اس حکم کو دیتے دیتے تھکتا نہیں. اگر آپ اس درخت کی حالت بہتر بناتے چلے جائیں گے تو یقین کریں کہ ہر لمحہ خدا زہ زہ کی آواز بلند کرتا چلا جائے گا اور خدا کے حکم سے اس درخت کو عظیم شان روحانی پھل لگتے چلے جائیں. بس تقوی کی زاد راہ لے کر چلیں، یہ وہ زاد ہے جو ختم ہونے میں نہیں آتی. باقی جتنی تھیلیاں ہیں سفر کے کی خوراک کی وہ تو خالی ہوتی چلی جاتی ہیں، جتنا لمبا سفر ہوتا چلا جاتا ہے اتنی تھیلی سکڑتی چلی جاتی ہے. اور ایک موقع پر آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارا زاد راہ ختم ہو گیا، مگر کیا شان ہے قرآن کریم کی، کیسا زیادہ راہ ہمیں بتایا کہ جو ختم نہ ہونے کی بجائے بڑھتا چلا جاتا ہے اور اس تھیلی کا بوجھ محسوس نہیں ہوتا، کیونکہ اس تھیلی کا بوجھ لے کر آپ ہی چلتے ہیں. آسمان سے ضرورت کے مطابق ہر وقت اس کو پھل ملتا چلا جاتا ہے. پہلے اگر یہ لے کر نہیں بھی چلے تھے تو اب یہ پکڑ لیں، یہ ایک نہ ختم ہونے والی رزق کی تھیلی ہے جو دنیا کے رزق سے بھی تعلق رکھتی ہے اور روحانیت کے آسمانی رزق سے بھی تعلق رکھتی ہے. اگر آپ تقویٰ کے ذریعے اس زندگی کا سفر شروع کر دیں، اگر پہلے نہیں بھی تھا اب شروع کر دیں، تو دیکھیں گے کہ آپ کی بھی حالت بدلنی شروع ہو جائے گی اور آپ کے ماحول، آپ کے گرد و پیش کی حالت میں بھی ایک عظیم انقلابی تبدیلی رونما ہونے لگ جائے گی. تبلیغ کی طرف میں آپ کو توجہ دلاتا ہوں، تبلیغ کے لیے سب سے زیادہ ضروری چیز تقویٰ ہے. تقویٰ سے یعنی اس یقین کے ساتھ کہ خدا سے مجھے پیار ہے میں خدا کا ہوں، تقویٰ سے یعنی اس یقین کے ساتھ کہ خدا مجھ سے پیار کرتا ہے. آپ کو اتنی عظمت نصیب ہوتی ہے، آپ کی بات میں اتنی قوت پیدا ہو جاتی ہے کہ دیکھنے والا نہ سمجھنے کے باوجود جانتا ہے کہ یہ ایک مختلف بات ہے, عام باتوں سے ایک الگ بات, اس میں ایک بڑا وزن محسوس ہوتا ہے, ایسے شخص کا چہرہ بدل جاتا ہے اور اس کی باتوں میں ایسا اثر پیدا ہوتا ہے کہ مجبور ہو کر لوگ اس کی باتوں پر کشاں کشاں اس کی طرف چلے آتے ہیں, ان کے لیے چارہ نہیں رہتا کچھ اور خصوصاً اس سوسائٹی میں جس میں آپ نے خدا کی طرف بلانا ہے, جہاں تک عقل کا تعلق ہے ان کی عقلیں آپ سے کسی حالت میں بھی کم نہیں, بلکہ عقل کے سفر میں آپ سے اتنا آگے بڑھ چکے ہیں کہ بعض حالتوں میں سینکڑوں سالوں کا فاصلہ آپ کو دے گئے ہیں. ان کی سنائی, ان کا سائنس کا ہر شعبے کا علم اتنا تیزی سے آگے آگے بھاگ رہا ہے کہ مشرق سے آنے والے اگر اپنی پوری قوت کے ساتھ بھی ان کی پیروی کریں تو ان کے کندھے کے ساتھ کندھا ملانے کی طاقت نہیں پاتے, پیچھے پیچھے آئیں گے. اس لیے یہاں اس دنیا میں اس میدان میں آپ ان کو کیا سکھا سکتے ہیں؟ کچھ بھی نہیں. آپ تو بکاری بن کے آئے, بکاری بن کے ہی رہیں گے. اگر ظاہر دولت کے بکاری نہیں تو علم کے بکاری بنے رہیں گے, اور ان سے سیکھے بغیر آپ کی نہیں سارے مشرق کی حالت اب نہیں بدل سکتی, کیونکہ بہت بڑا فاصلہ دے چکے ہیں آپ کو. ہاں, ایک میدان خالی ہے اور وہ تقویٰ اور محبت الہی کے میدان ہے, اور علم کی بجائے یہ ان کو عطا کرے, اور یہ کتنا بڑا احسان ہوگا کہ ساری عمر کی کمائیاں ساری زندگی کا ماحصل بھی آپ کے قدموں میں ڈال دیں تو اس احسان کا بدلہ نہیں اتار سکتا, کیونکہ مخلوق کے بدلے آپ خالق ان کو دے رہے ہوں, مادیت کے بدلے آپ ان کو روحانیت عطا کر رہے ہوں, لیکن اگر آپ خدا والے ہوں گے تو پھر آپ کی بات کا ان پر اثر ہوگا کہ یہ یقین کریں گے کہ ہاں اس کے ذریعے مجھے خدا مل سکتا ہے. اگر خالی ذہنی چلاکی سے کام لیں گے یا دلائل کے گرتے پر آپ ان کو فتح کرنے کی کوشش کریں گے تو کچھ دیر یہ بات سنیں گے اور کچھ دیر کے بعد وہ لوگ منہ موڑ کے دوسری طرف چلے جائیں گے. ہو سکتا ہے آپ سمجھتے ہوں کہ ان پر اثر پڑ گیا, لیکن خالی باتوں کا کوئی اثر نہیں پڑا کرتا, اتنا اثر بہرحال نہیں پڑتا کہ اپنی زندگی کی حالت بدل دیں. اور کیسے ممکن ہے کہ یہ اپنی زندگی کی حالت کو بدل دیں جبکہ ان کی ظاہری زندگی کی حالت آپ کی حالت سے بہت بہتر ہے؟
اگر کوئی خانہ بدوش,
آپ سوچیں کہ اگر کوئی خانہ بدوش جو نہایت سختی کی حالت میں زندگی بسر کر رہا ہے, آپ کو نہ صرف یہ کہے کہ تم خانہ عقیدتاً اس کا عقیدہ اختیار کر لو, بلکہ یہ کہے کہ خانہ بدوش بن گیا اور ہمارے ساتھ یہی زندگی اختیار کر لو,
جب آپ ان کو پیغام دیتے ہیں
کتنا مشکل کام ہے. جب آپ ان کو پیغام دیتے ہیں اسلام کا اور اسلامی تہذیب کا تو اسی قسم کے فاصلے ان کو دکھائی دیتے ہیں, تمدن کی ساری آزادیاں چھیننے کی آپ ان کو تلقین کر رہے ہوتے ہیں. آپ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اعلیٰ زندگی, ناچ گانا, آزادی, جو چاہو کرو, جس طرح چاہو بسر کرو, اچھے کپڑے پورے پہنو, آدھے بدن پہ پہنو, نہ پہنو, سب آزادیاں ہیں, جو رنگ بن جاؤ اختیار کرو, ان سب آداؤں کو چھوڑ دو اور زنجیروں پہن لو, اپنے پور پور کو خدا کی رضا میں اندر جکڑ کے رکھ دو, اپنے وقت کا کچھ بھی نہ رہنے دو, سب کچھ خدا کو دے دو, اور ہاتھ میں سمجھ آئے یا نہ آئے وہ زندگی کا طریق اختیار کرو جو ہم بتاتے ہیں کہ خدا تم سے چاہتا ہے. تو آپ بتائیں کہ اس نئی زندگی میں جو آپ ان کو دے رہے ہیں اور اس پرانی زندگی میں ان کو کتنے فاصلے دکھائی دیں گے؟ بہت ہی مشکل کام ہے. اس لیے اگر یہ چھوڑ کر آتے ہیں تو آپ کی خاطر نہیں, آپ کی چلاکیوں کی خاطر نہیں, اس یقین کے نتیجے میں کہ ہاں خدا یہ ہم سے چاہتا ہے. اس لیے خدا کے بغیر آپ کس طرح ان کو فتح کر سکتے ہیں؟ خدا کے بغیر آپ کیسے ان میں انقلاب برپا کر سکتے ہیں؟ خدا کے بغیر کیسے تصور کر سکتے ہیں کہ آپ کی تبلیغ کسی قسم کے کرشمے دکھائے گی؟ اور خدا وہ خدا نہیں جو آسمان پر خیالی بسنے والا خدا ہے, خدا وہ خدا جو آپ کی ذات میں بسنے والا خدا ہے, وہ تبدیلیاں پیدا کرے گا. اس لیے ہر ذات میں خدا کو بسانا ہوگا, ہر ذات میں خدا کی محبت کا زیادہ راہ داخل کرنا ہوگا, اور ہر شخص کو ضروری ہوگا کہ وہ زیادہ راہ لے کر چلے, خدا کی محبت کے لک نہیں سکھائے ان لوگوں کو, خدا کی محبت سے کس کے پیدا کریں, بتائے کہ ہاں میرے سے تمہیں خدا کی محبت ملے گی, مجھ سے تمہیں زندہ خدا ملے گا, نشان دکھانے والا خدا ملے گا, اپنی ہستی کا ہر آن ثبوت دینے والا خدا ملے گا. یہ آپ پیغام دیں تو پھر دیکھیے کتنی حیرت انگیز اور کتنی تیزی کے ساتھ تبدیلی رونما ہونی شروع ہو جاتی ہے. اس لیے اس بات پر زور دیں, اور چونکہ وقت تھوڑا رہ گیا ہے, اگلی صدی احمدی اس کی اگلی صدی اگر سب کر کے آئی کھڑی ہے, بمشکل دو سال سے بھی کم عرصہ باقی ہے. اس عرصے میں آپ نے کم سے کم 1000 جرمن خدا کے حضور تحفے کے طور پر پیش کرنا ہے. یہ کوئی معمولی کام تو نہیں ہے, لیکن اگر خدا کی محبت کا زیادہ راہ آپ لے کر چلیں گے تو بالکل معمولی کام ہو جائے گا. جو خدا کی خاطر, خدا سے اس کی محبت کی خاطر یہ چاہے گا کہ خدا کے لیے ایک دن جیتے اس کے غلام کسی بندے کا, کیسے ممکن ہے کہ خدا اس پر نظر نہ فرمائے, رحم کی نظر نہ فرمائے, اس کی مدد نہ کرے, اس کے لیے راہ آسان نہ فرما دے, خود اس کے بوجھ نہ اٹھا لے؟ یہ نہیں ہو سکتا. لازمن خدا ایسے بندے کی بات میں اثر رکھ دے گا, اس کی اداؤں کو دل نشین بنا دے گا, اس کی ہستی کو ایسی جذبیت بخشے گا کہ لوگوں کے لیے اسے رد کرنا ممکن باقی نہیں, ممکن نہیں رہے گا. اس لیے آپ اس طریق کو اختیار کرتے ہوئے اپنی زندگی کا ایک نیا سفر شروع کریں. آپ میں سے بہت سے ہیں جو دو لوگ اس سفر سے آشنا ہیں. جب مجھے خط ملتے ہیں تو خط کو دو چار سطروں سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ کس مقام کا آدمی ہے, کس تجربے کا آدمی ہے, کس قبیل سے تعلق رکھنے والا ہے. حروف پر موریں ہوتی ہیں, اور محبت الہی تو ایسی چیز ہے جو مور کے بغیر رہ نہیں سکتے. محبت الہی رکھنے والا تو دوسروں کے لیے بھی ختم ہو جایا کرتا ہے. کیونکہ خاتم النبیین کے سب سے اعلیٰ معنی یہی ہے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کی خاتمیت کی مہر عطا, کہ محبت کی خاتمیت عطا کی گئی. اور ایسی جس سے دوسرے نبی گر سیکھیں, ایسے جس سے دوسرے نبی محبت الہی کے راز حاصل کریں اور قدم قدم چلنا سیکھیں, اتنا عظیم شان نبی ہے. تو خدا کی محبت کی ایک نور ہوتی ہے, وہ ضرور لگتی ہے, وہ ضرور اپنا نشان چھوڑتی ہے, تحریریں اس مور میں زندہ ہو جایا کرتی ہے, اداؤں کی کیفیت بدل جایا کرتی ہے, ایک روحانی انقلاب انسان پر برپا ہو جاتا ہے. بس اس دولت سے آپ استفادہ کریں, اور ایک لمحہ زندگی کا اس فیصلے کے لیے صرف کر دیں کہ خدا میں تیرا ہونا چاہتا ہوں, میں نے فیصلہ کر لیا ہے, بہت کمزور ہوں, بہت خامیاں ہیں, ہو سکتا ہے بعد میں مجھ سے کمزوریاں سرزد ہوں, مگر اپنا بنائے رکھنا, کبھی مایوس نہ کرنا اس طرح, ہمت اور تقوی اختیار عطا کرنا کہ اگر تو میرے سوالوں کو رد بھی کرے تب بھی میں تجھ سے اسی طرح محبت کرتا چلا جاؤں, اور کبھی کسی بوسائی کا خیال دے میرا نام. خدا کرے کہ ہم اس سبق کو ہمیشہ کے لیے اپنے دلوں میں گرا دے لیں, دلوں میں جانشین کر لیں, دلوں کی تہ میں بٹھا لیں, کیونکہ دل سے ہو کر سارا خون گزرتا ہے. اگر خدا کی محبت دل میں جانشین ہو جائے تو خون کے ذرے ذرے میں رس بس جاتی ہے, وجود کے ذرے ذرے تک پہنچتی ہے. تو یہ فیصلہ کتنا آسان ہے, دل میں خدا کی محبت کا فیصلہ کر لیا. اللہ کرے اس کی توفیق عطا ہو, اور خدا کرے جتنی توقعات آپ سے اس ملک میں عظیم شان انقلاب کی میں وابستہ رکھتا ہوں, اس سے بہت زیادہ توقعات آپ کو خدا تعالیٰ پوری کرنے کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له
ونشهد أن محمدا عبده ورسوله.
آج نماز کے نماز جمعہ اور عصر جمع ہوں گی اور ان کے مان بعد ایک نماز جنازہ حاضر پڑھائی جائے گی اور اس کے علاوہ پانچ نماز جنازہ غائب ہوں گی. مکرم عزیز اللہ خان صاحب راولپنڈی کے تھے, جو مکرم سمیع اللہ خان اور احسان اللہ خان صاحب جو جرمنی میں یہاں مہاجر ہو کر آئے ہیں ان کے والد تھے, ان کے پاس آئے ہوئے تھے. موسی تھے, یہاں دل کا حملہ ہوا اور چند دن کی بیماری کے بعد وفات پا گئے. ان کی نماز جنازہ حاضر ہوگی.
آپ نے انتظام کر دیا وہاں لانے کا جنازہ یہاں ہے نا؟
دوسرے پانچ جنازے غائب ہیں. ایک محمد عبداللہ ابو لطفی صاحب, عمر 86 سال, فلسطین کے ابتدائی احمدیوں میں سے تھے. مولانا جلال الدین صاحب شمس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں احمدی ہوئے. اور مکرم عثمان محمد عودہ صاحب, جو قبادیت جماعت کے سیکرٹری تبشیر ہیں, ان کے والد تھے. ایک شیخ مشتاق احمد صاحب و شیخ شبیر احمد صاحب کی والدہ محترمہ کا جنازہ ہے. یہ مردان, یہ ویسے تو پنجاب کا خاندان ہے لیکن بہت مدت سے مردان میں آباد ہوا اور بہت بڑے سخت ابتلاؤں میں سے, خصوصاً حالیہ گزشتہ ابتلاء میں اس خاندان کو بہت تکلیفوں کا سامنا, بہت آزمائشوں کا سامنا کرنا پڑا. لیکن ان کی والدہ بڑی بزرگ, بہت مخلص تھیں اور یہ ان کی ہی نیک دعائیں اور نیک تربیت کا نتیجہ تھا کہ ان بچوں کو خدا کے فضل سے بہت ہی مشکل مقابلہ حالات کا, مردانہ وار مقابلہ کی توفیق ملی ہے. ان کی وفات ہو گئی ہے. اللہ ان کا سایہ اٹھنے کے بعد بھی ان کو اپنے فرضوں کے سایہ سے محروم نہ رکھے اور اسی طرح استقامت بھی عطا فرمائے اور مشکلات بھی حل کرے اور ان کی مرحومہ والدہ کو درجات بلند فرمائے. ایک ہمارے ناظر صاحب بیت المال قادیان, مکرم مولوی عبد القدیر صاحب درویش, جو ابتدائی درویشوں میں سے تھے, وہ پاکستان تشریف لائے ہوئے تھے, پاکستان آ رہے تھے, دل کا حملہ ہوا اور چند دن کے بعد اسی سے ان کی وفات ہوئی. ایک جنازہ چوہدری غلام قادر صاحب چیما, چک چراسی فتح, ضلع بہاول پور کا ہے. یہ بھی قادیان کے ایک درویش مظفر اقبال صاحب کے دادا تھے, انہوں نے ان کے لیے نماز جنازہ غائب کی درخواست کی ہے. ایک پانچواں جنازہ محترمہ سکینہ بیگم صاحبہ, اہلیہ اللہ بخش صاحب, سکنا وساوے والا, ضلع وکاڑہ کا ہے. یہ ہمارے ایک وقت زندگی اور جامعہ کے پروفیسر مرزا محمد دین صاحب ناز کی ہمشیرہ تھی. کافی لمبی بیماری, ان کو تکلیف دہ بیماری چلی آ رہی تھی. بڑی صابرہ شاکرہ خاتون تھی. ان کے لیے بھی اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کی دعا کریں. اللہ تعالیٰ رحم قبول فرمائے. نماز جمعہ اور عصر کے مان بعد انشاءاللہ یہ نماز جنازہ غائب ہوں گے, حاضر اور غائب. عباد اللہ رحمکم اللہ, ان اللہ یامر بالعدل واللسان وإيتاء ذی القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.